سچا پرچم اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کی معلومات، قرآنی معلومات اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ تینوں طرح کے اشخاص ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ دیگر روایات کے اندر کچھ اور بھی بیان ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی وہ سارے نیکی والے کام کرنے کی توفیق دے کہ جن پر یہ فضیلت ہے عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کی سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کے آخری ربو میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت میں 9 رکوع ہیں اور اس کی 73 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کو سورہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ احزاب اصل میں جمع ہے حزب کی، اور حزب کا معنی وہ ہے گروہ، جماعت، کوئی لشکر۔ یہ اس سورت کے اندر غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، وہ اس کا ذکر چکے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اور یہ اس وقت غزوہ ہوا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے اور یہود نے، منافقین نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر وہ حملہ آور ہوئے تھے، تو اس وقت یہ غزوہ غزوہ احزاب کے نام سے یہ مشہور اور معروف ہوا، اور غزوہ خندق بھی اسے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ باقاعدہ خندقیں کھودی، حضور علیہ السلام نے خود بھی کھودی۔ اللہ اکبر، ان معاملات میں بھی آپ شریک رہے، اور بڑی ایک تنگی کا وقت تھا کہ جس وقت یہ غزوہ خندق ہوا، تو اس مناسبت سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورا لشکر گروہ اور پورے ایک جماعت جس نے حملہ کیا تھا، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ احزاب ہوا۔ اس کے مضامین کی طرف اگر بڑھ رہے ہیں تو مرکزی مضمون اس میں یہ موجود ہے سورہ احزاب کے اندر کہ جس میں واقع ہی خندق والا اور خندق کے جو اس وقت جو حالات کیفیات تھے اس حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ منافقین کا کچھ طرز عمل وہ بھی اس میں ذکر ہوا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی طرف کہا کہ اللہ پر توکل رکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بھی کئی آیات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ ان میں مرکزی آیت مبارکہ آیت ختم نبوت، جس میں عقیدہ ختم نبوت ہم سنتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اور آیت درود بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا، مومنوں کی مائیں انہیں قرار دیا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر کثرت سے ذکر الہی کرنے کے حوالے سے یہ بھی بیان ہوا. اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح کا واقعہ کہ جو حضرت بی بی زینب کا نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ان کا بھی ذکر ہے. اسی سورہ مبارکہ کے اندر پردے کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی اور ازواج مطہرات کی شان کو بھی بیان کیا گیا. ازواج مطہرات کو براہ راست پردے کے احکامات اور وہ آیات مبارکہ بھی نزول ہوئیں. اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اہل بیت اطہار کی شان میں جو آیت تطہیر ہے وہ بھی اسی سورہ احزاب میں موجود ہے. تو یوں اگر دیکھیں تو اپنے مضامین کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یا آپ کی اہل بیت اطہار سے یا آپ کی ازواج مطہرات سے اور آپ کے نکاحوں سے متعلق اور آپ کے ختم نبوت سے متعلق اور آیت درود سبحان اللہ یہ سب کچھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے. ہم آج کے اس درس میں ہم چند مضامین پر گفتگو کرتے ہیں, تو بڑھتے ہیں ان آیات کی طرف. اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے, یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا, بے شک اللہ علم بارا حکمت والا ہے. مختلف تفاسیر میں یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو خطاب کیا ہے یا ایہا النبی, یہ خطاب مختلف آیات اگر دیکھیں کہیں یا ایہا النبی, کہیں یا ایہا الرسول, یا ایہا المدثر, یا ایہا المزمل, یعنی مختلف القابات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے, پکارا ہے, یا محمد نہیں کہا, اللہ اکبر, یعنی جو آپ کا نام مبارک ہے نا اسم مبارک. دیگر نبیوں کا اگر ہم ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں تو کہیں فرمایا گیا یا آدم, کہیں یا نوح, کہیں یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا زکریہ, یا یحییٰ, یہ سب کے نام یوں لے کر اللہ نے ندا بھی دی, خطاب بھی فرمایا, لیکن اپنے نبی کو کبھی نام لے کر یہ خطاب نہیں کیا, ندا نہیں دی. علماء نے لکھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک عظیم شان تعظیمی یہاں سے ظاہر ہوتی, آپ کی عزت وجات مقام مرتبہ, اور یہ آپ کو اللہ نے یہ شان اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ دیگر نبیوں کو تو ان کے ناموں سے پکارا ہے لیکن آپ کو نام سے بھی نہیں پکارا, القابات سے پکارا ہے. اور جہاں آپ نام تر کر کے القابات ہیں تو اس کا مطلب عزت ہے, وہاں تعظیم ہے. بلا تشبیہ اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, کئی جگہوں پہ نام تر کیا جاتا ہے لیکن لقب منصب اس سے پکارا جاتا ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر صاحب کے ہاں جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, آپ ان کا نام نہیں لیتے. عالم صاحب کے پاس جائیں تو عالم صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, اسی طرح والدین ہیں تو ابا جان, امی جان, ان کو آپ یوں پکارتے ہیں, نام نہیں لیتے. کیوں؟ یہاں تعظیم کا پہلو ہے, یہاں تعظیم کا پہلو ہے. استاد صاحب ہے تو ان کو استاد صاحب کہتے ہیں آپ. تو یہ جو تعظیمی پہلو ہوتے ہیں کہ جہاں نام ترک کیا جاتا ہے اور آپ ان کی جگہ پر انہیں, آپ ان کے القابات, ان کے منصب سے انہیں پکارتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہ بھی لوگوں کو بتا دی ہے کہ جہاں بھی پکارا ہے تو رب تعالی نے آپ کے منصب اور لقب سے ہی آپ کو پکارا ہے, یا ایہا الرسول, یا ایہا النبی, یا آپ کے دیگر جو بھی صفاتی نام ہیں ان سے کہا, لیکن آپ کو یا محمد کہہ کر یوں نہیں پکارا, یوں نہیں پکارا. ہاں قرآن پاک میں محمد اسم گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چار مقامات پر آیا ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ندا کی, پکارنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے آج بھی ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کریں, پکاریں, تو القابات کے ساتھ پکاریں, اسم مبارک کو ندا کے ساتھ شامل نہ کریں, یا محمد کہہ کر یوں نہیں, بلکہ آپ یا رسول کہہ کر, یا نبی کہہ کر, یا حبیب کہہ کر, یہ اس طرح کے جو مختلف سیگے ہیں يا شفيع المذنبين، يا رحمة للعالمين، يا خاتم النبيين، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا نور الله، یہ اس طرح کے کلمات اور اس طرح کے سیگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی جائے، پکارا جائے، نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا نہ دی جائے۔ تو یہ ایک تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے ایک نقطہ تھا۔ یہاں دوسری بات جو آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ آپ منافقین اور کفار کی اطاعت نہ کریں، ان کے کہنا نہ مانیں، ان کی بات بھی نہ سنیں۔ یہ تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک خاص موقع محل کے مطابق یہ آیت مبارکہ ہیں، لیکن حکم پوری امت کے لیے اس میں حکم۔ اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کچھ کفار یہ مکہ مکرمہ سے آئے اور آ کر مدینے کے جو منافق تھے اور منافقوں کا بھی جو سردار تھا ابن سلول، یہ اس کے یہاں ٹھہر گئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے امان چاہی کہ ہمیں مدینے میں کوئی کچھ نہیں ہوگا، تو آپ نے امان دے دی۔ اب جب امان دے دی تو پھر ان کی طرف سے یہ ہوا کہ ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں کو، آپ ہمارے بتوں کو جس کی پوجا کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہ کہیں بلکہ ان کے حق میں کچھ کہیں اور ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ تو ایک مشورہ دیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو، یہ بہت ہی ناگوار ان کی بات لگی، تو قرآن پاک میں واضح طور پر منع کر دیا، نبی آپ اس حوالے سے آپ نہ ان کی بات سنیں نہ ان سے کوئی مشورہ کریں۔ بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو چونکہ غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ ابھی واقعہ غزوہ احد ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چونکہ امان دی ہے، لہذا ان کو مدینے سے تم نکال دو، اور مدینے کے اندر ان کو امان دی گئی تو کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ تو یوں اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول بیان کیا گیا۔ آگے مزید ایک آیت مبارکہ، اس کے کچھ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لاعلمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ بیسک طور پر کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں، کسی کا اپنا حقیقی بچہ نہیں ہے اور وہ اسے گود لے لیتا ہے، تو قرآنی ایک حکم ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کو اپنی آپ کی طرف منسوب نہ کرو، یعنی تم ان کے باپ ہو ایسا نہیں، یعنی ان کے نسب کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف نہ کرو، بلکہ کیا کرو، ان کے ہی باپوں کی طرف انہیں پکارو۔ ادعوہم لآبائہم، ان کے جو باپ ہیں انہی کے ناموں کے ساتھ انہیں پکارو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں علم نہیں ہے، ان کے باپوں کا علم نہیں ہے، تو یہ فرما دیا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر وہ بھائی ہیں، لیکن ان کی نسبت تم جھوٹی اپنی طرف نہ کرو، جو حقیقی والد ہے اسی کی طرف نسب کی یہ نسبت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بڑی مذمتوں کو بیان کیا کہ جو نسب اپنا تبدیل کرتے ہیں، فرمایا کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو غیر کی طرح منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام۔ تو نسب کے تحفظ اور نسب کی یہ نسبتوں کا بھی شریعت مطہرہ نے بڑا وہ فرمایا، ورنہ ہر کوئی اپنے آپ کو کسی عالی نسب، کسی دوسرے نسب کی طرف یوں منسوب کرتا رہے گا، اور کئی ہیں ایسے معاذ اللہ کے جو سید ہونے کا دعویٰ کر کے اور اپنے آپ کو ادھر منسوب کر دیا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی غیر سید کا اپنے آپ کو سید مشہور کروا دینا اور جھوٹا یہ نسب بیان کر دینا حرام ہے۔ جو حقیقی اور درست سید، فبیا سادات کی فضائل ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو جب عام نسب اگر کوئی کسی اور کی طرف وہ جھوٹا منسوب کرے تو وہ حرام ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طرف اس کو منسوب کرے تو وہ کتنا بڑا حرام کام ہوگا۔ तो इसलिए इसकी शरण इजाजत नहीं। गोद बच्चा लिया है तो आप उसके वल्दियत के जो कॉलम हैं जहां वालिद का नाम लिखा जाएगा तो असल वालिद का ही नाम लिखें, हकीकी वालिद का नाम लिखें। हमारे यहाँ लोग सिर्फ निकाह में आके ये मसला पूछते हैं कि निकाह हो जाएगा कि नहीं होगा, और आगे पीछे वो कहते ठीक है, कागजात में भी वही सब कुछ। वो मेरे भाई ये सिर्फ निकाह के साथ मुतालिक नहीं है। ठीक है, निकाह की कई सूरतें हैं कि जिसमें निकाह हो जाता है कि आपने अगर मनसूब कर भी दिया और लोगों को अंदर एक वो शोहरत है, जानते हैं सब कुछ है, तो निकाह तो हो जाने के ही अकवाल हैं, फतावा हैं, मगर ये निस्बत करना जायज फिर भी नहीं। तो ये कोई मसला निकाह होने और ना होने का नहीं है। अच्छा, बाज लोग निकाह के वक्त तो असल वालिद के लिए कहते हैं लेकिन आम वो वही रखते हैं। तो आप शुरू से ही मेरे भाइयों कि जब आप कोई बच्चा गोद लेना चाहें तो उसके ये शरी अहकाम जरूर सीख लें। और ये तो एक नाम के मुतालिक हैं, फिर पर्दों से मुतालिक भी ऐसे कई मसाइल हैं, तो इसलिए ये चीजें पहले से ही सीख और समझ लेनी चाहिए। अगली आयत में फरमाया गया अन नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये नबी मुसलमानों के उनकी जानों से ज्यादा मालिक है, उनकी जानों से ज्यादा मालिक हैं और उनकी बीवियां उनकी माए हैं, यानी मोमिनों की वो माए हैं। औला के कई माने बयान किए गए, औला मतलब ज्यादा मालिक, ज्यादा करीब, ज्यादा हकदार, और तीनों एतबार से ये अपने मामल पर ठीक है, तीनों माने भी किए जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज्यादा मालिक भी हैं, वो हाकिम हैं, अल्लाह ने ऐसी उन्हें हुकूमत अता फरमाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये मुसलमानों पर यानी नाफिज है, और यूं आप मालिक हैं और ज्यादा आप करीब भी हैं, यानी उन पर कर्म करने के, नरमी करने के, शफकत फरमाने के, सुभान अल्लाह। और बल्कि एक आयत में फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों पर तो वो रऊफ मेहरबानी करने वाले और रहम फरमाने वाले। और आगे फरमाया गया वा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां अज़वाज वो मोमिनों की माए हैं ताजीम हुरमत के एतबार से, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को वो चूंकि माए हैं तो माँ का ही दर्जा है, तो इस हुक्म के एतबार से किसी उम्मती के लिए, किसी और के लिए ये जायज नहीं कि उनसे निकाह हो, और यही वजह है कि उनके निकाह नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज के हुजूर के विसाले जाहिरी के बाद भी निकाह नहीं हुए उनके, तो ये माए हैं, ये मोमिनों के क्या हैं, ये माए हैं। हाँ, कुछ अहकामात हैं यानी पर्दे के हवाले से, विरासत के हवाले से, ये तो उनमें वो अजनबी की तरह है, यानी उनसे वो पर्दे के अहकामात ये वो सब कुछ नाजिल हुआ है, लेकिन दीगर निकाह और हुरमत के एतबार से देखें तो वहां ऐसा ही है जैसे माँ से निकाह नहीं हो सकता, तो ये भी नबी की बीवियां अजवाज ये उम्मत के हक में माए हैं, तो इसलिए किसी उम्मती के लिए जायज नहीं कि वो वहां पर निकाह करे। तो ये खास तौर पर इनकी शान है, इनकी ताजीम बनती है। याद रखें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अजवाज मुताहरात, उनको हम अदब से, एहतराम से, ताजीम से उन्हें याद करें, और यही एक ईमान वाले से मुतालबा है और ईमान का तकाजा है। इसी सूरह मुबारका में आयत मुबारका है अल्लाहु अकबर नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस्वाए हसना से मुतालिक, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़कर अल्लाह कसीरा, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है उसके लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को बहुत याद करता है। यानी हमें जिंदगी गुजारने के हर शोबे के अंदर उस्वा हसना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, रसूल जो तुम्हें दें ले लो और जिससे मना करें रुक जाओ, जिससे मना करें रुक जाओ। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, ए हबीब फरमा दो लोगों से, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा में आ जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। صحابہ اکرام علی مردوان کی، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ تھے ان سے کہا کہ دشمنوں کی ذرا خبر لے کر آؤ لیکن کسی کو کچھ کہنا نہیں. اب کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو ابو سفیان کو میں دیکھا، جب اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ آگ تاپ رہے تھے، یعنی میرے وہ بالکل کنٹرول میں تھے، میں چاہتا تو کوئی ایسا حملہ کر دیتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ کہنا نہیں ہے، بس خبر لے کر آؤ. تو یہ غزوہ خندق کا ہی واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں آ گیا اور میں ویسے ہی واپسی آ گیا. یعنی اس صحابہ اکرام علی مردوان حضور علیہ السلام کے فرمان کے بعد پھر آگے اپنے اسے عقل کے ترازوں میں نہیں، حضور کا فرمان وہ عشق کے ترازوں میں رکھنا ہے. جو کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح اسے بجا لانا ہے. صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے بعد مسکرائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وضو کیا ایک جگہ پر اور مسکرائے. پوچھا کیوں؟ کب؟ کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو یہاں دیکھا مسکراتے ہوئے، اسی طرح وضو کے بعد تو میں بھی مسکرایا. کوئی ایک خاص جگہ پر گوشت لا کے کھا رہے اور وجہ پوچھے تو کہیں حضور علیہ السلام چونکہ یہاں گوشت کھاتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میں وہ ادا کر رہا ہوں. کسی کے امام کا شملہ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے کہیں درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو وہ اپنے امام کا شملہ وہ درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ وہ کانٹوں کے ساتھ لٹکا رہے ہیں تاکہ کانٹا کو چبے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک مرتبہ گزرے تھے تو آپ کی دستار مبارک امام شریف کا شملہ اس درخت کی ٹہنیوں سے ٹکرا گیا تھا، کانٹے چبھ گئے تھے. تو آج ہم نے بھی یہ ادا کو ادا کیا. تو یہ تو ایک عشق والی بات، اس کے علاوہ بھی اسوہ حسنہ ہمیں ہر شعبہ زندگی کے معاملات کے لیے ان کو آسان انداز میں ڈیل کرنے کے لیے، چاہے وہ خانہ داری کے مسائل ہو، میاں بیوی کے ہو، ایک والد اپنے اولاد کے ساتھ کیا، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا انداز رکھے، تجارت میں کیا انداز ہونا چاہیے، عبادت کے اندر کیا انداز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات واضح ہیں. اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ، ایک آئیڈیل ہے. اگلی آیت مبارکہ میں ایک اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کے حوالے سے فرمائے، یا نساء النبی لستنک احد من النساء. فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. یعنی اس معاشرے میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں کہ جو تم جیسی ہو مقام مرتبے کے اعتبار سے. سبحان اللہ، جن ازواج سے آپ نے نکاح کیا وہ ازواج جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تو ان کو یہ مقام اور شان ملی، اور قرآن اسے بیان کر رہا ہوں. تو جن کی وجہ سے شان ملی، آج لوگ کہیں کہ وہ بھی بالکل ہمارے جیسے تھے، معاذ اللہ، عام ہی ایک انسان تھے، عام تھے، بشر تھے مگر سید البشر تھے، تمام بشروں کے سردار تھے. حضور علیہ السلام تو صحابہ سے یہ کہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، اور صحابہ حضور سے کہیں لسنا بمثلی کا. ایک روایت میں ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ جیسا عقیدہ ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ایمان لائے نا جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے تو پھر ہدایت پا جائے، یہ بشارت ہے. تو اس لیے صحابہ جیسا ایمان ہو، صحابہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کو یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی بالکل ہماری طرح عام ہیں، ایسا نہیں کبھی کہتے. جب قرآن نبی کی ازواج اور بیویوں کے بارے میں یہ کہے کہ تم اے نبی کی عورتوں بیویوں عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تو پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کلام کرنا کہ وہ بھی عام بالکل ہمارے طرح تھے، ایسا نہیں، بڑی شانوں والے تھے، عظمتوں والے تھے، اور تمام نبیوں کے امام تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، سید المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، امام النبیین تھے. اللہ نے انہیں یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. ناظرین اکرام، سورہ احزاب کا کچھ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، اور ابھی کچھ ہی ابتدائی آیات میں سے چند آیات اور خاص ٹاپک ہم نے لیے ہیں. ڈیٹیل بہت تفصیل اس کے اندر موجود ہے. چونکہ آیت مبارکہ جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے، آیت درود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی آیت تطہیر کا بھی بیان ابھی رہتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم سورہ احزاب سے ہی یہاں سے آگے جو آیت تطہیر ہے وہاں سے انشاءاللہ اپنے درس کا وہ آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.